سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار معرفت ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے توبہ کی تفصیل اس عنوان سے واعظ پڑھا جا رہا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک ایک قصبہ ہے بگرا, وہاں ایک رئیس تھے جنہیں مالدار ہوئے زیادہ زمانہ گزرا تھا. انہوں نے اپنے لڑکے کی شادی کی برادری کے لوگوں نے آپس میں شادی کی برادری کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ موقع بہت اچھا ہے, یہ شخص بہت بڑھ گیا ہے, اس کو اپنے جیسا مخلص بنانا چاہیے. چنانچہ دو چار آدمیوں نے اتفاق کر کے ان کو یہ رائے دی کہ اس شادی میں طائفہ کو ضرور بلانا چاہیے اور کہا کہ میاں کیا روز روز یہ موقع آتا ہے. چنانچہ طوائف کو بلایا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ کما کر جمع کیا تھا سب کھو کر بیٹھ رہے. برادری نے جب دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کنگال ہو گیا ہے تو بہت خوش ہوئے. واقعی آج کل لوگوں کی وہ حالت ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتے. کسی کبڑے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیری کیا آرزو ہے, اس نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ سب لوگ کبڑے ہو جائیں تاکہ میں بھی ان کو دیکھ کر ہنسوں. اور اتفاق سے کسی نے ایسا سامان کر بھی لیا کہ اس میں کوئی عیب نہ نکل سکے تو کہتے ہیں کہ میاں اگر کیا تو کیا بڑی بات ہوئی, جن کے پاس ہوا کرتا ہے وہ کیا ہی کرتے ہیں. بتلائیے کہ جب برادری بھی خوش نہ ہوئی اور خرچ بھی کیا تو کیا فائدہ ہوا. تو صاحب کو کیا اس ساری کاروائی کو ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کھلا دینا پلا دینا, کیا یہ فضول خرچی اور دکھلاوا نہیں؟ کیا یہ سارے کام فخر اور نام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اور کیا فخر کرنا گناہ نہیں؟ ضرور گناہ ہے, بلکہ اس کا گناہ ہونا تو قرآن سے ثابت ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے. دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے گا یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی عزت کے لیے, خدا تعالیٰ قیامت میں اس کو ذلت کا کپڑا پہنا دیں گے. غور کیجیے کہ کپڑے میں خرچی کیا ہوتا ہے, جب اس میں بھی اتنی سخت دھمکی ہے تو جن فضول باتوں میں زیادہ خرچ ہوتا ہے ان میں تو اس سے بھی زیادہ خفگی ہوگی. اور اسی طرح کے اور بہت سے گناہ ہیں جو سرسری سمجھے جاتے ہیں, غرض ہمارے اندر گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگر ان پر خیال کریں تو معلوم ہو کہ ہم ہر وقت گناہ میں پھنسے رہتے ہیں. تو ہم کو توبہ کی بھی ہر وقت ضرورت ہے اور توبہ کرنا ہر وقت ہم پر واجب ہے, اس لیے اس کا بیان کرنا بھی اس وقت ضروری ہوا. لیکن اس بیان میں صرف توبہ کے واجب ہونے کے بیان پر بس نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو باتیں توبہ کرنے سے روکتی ہیں ان کے دفع کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جائیں گی. کیونکہ اگر ان باتوں کا دفعہ نہ بتلایا جائے تو طبیعت پر گرانی اور نا امیدی ہوتی ہے, اس لیے ضروری ہوا کہ جو باتیں توبہ سے روکتی ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے اور ان کے دفع کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جائیں. بس اس کے لیے مختصر بیان تو کافی نہیں ہو سکتا اور زیادہ تفصیل کرنے کا وقت بھی نہیں, اس لیے توبہ سے روکنے والی چیزوں کے ساتھ ان گناہوں کا بھی بیان کرتا ہوں جو اکثر ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان سے پرہیز کیا جائے. اور چونکہ یہ گناہ اکثر ہوتے رہتے ہیں اس لیے جب یہ گناہ چھوٹ جائیں گے تو گویا سبھی سے بچ گئے. دوسرے یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی ایک گناہ کو چھوڑتا ہے تو آہستہ آہستہ سب گناہ اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ایک گناہ کے چھوڑنے سے دوسرے گناہ کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو گویا اب دو باتیں بیان کرنا رہ گئیں, ایک تو یہ کہ گناہوں کے نام بتلا دیے جائیں, دوسرے توبہ کرنے سے روکنے والی چیزوں کا بیان اور ان کے ساتھ ہی ان کے دفعے کی تدبیریں. تو سنیے, توبہ سے روکنے والے اسباب یہ ہیں جن کو میں ان کے علاج سمیت بیان کرتا ہوں, اور ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی اسباب توبہ سے روکنے والے ہوں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم کو پوری طرح یہی نہیں معلوم کہ کون کون سی باتیں گناہ ہیں, تو جب انہیں گناہ ہی نہ سمجھو گے تو پھر توبہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ توبہ تو جب ہوا کرتی ہے جب کہ اسے گناہ سمجھو. افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو علم سے اس قدر ناواقفی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مولوی ہمارے کاموں کا گناہ ہونا بیان کرتا ہے تو ہمیں سن کر تعجب ہوتا ہے. علم سے ناواقف ہونے کے متعلق ایک حکایت یاد آ گئی. ایک معتبر شخص سے معلوم ہوا کہ ایک شخص انگریزی کے بڑے فاضل تھے, انہیں سفر میں پانی نہ ملا تو نماز کے وقت آپ نے تیمم کیا اور مٹی لے کر اس سے کلی بھی کی. ملاحظہ کیجئے کہ ناواقفی کس حد تک پہنچ گئی. عورتوں کی یہ حالت ہے کہ اگر 10-20 عورتوں کو جمع کر کے ان کی نمازیں سنی جائیں تو شاید ایک کی بھی نماز صحیح نہ نکلے, اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ مردوں سے سیکھ کر نماز صحیح کر لو تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے. لیکن انہی شرم والیوں سے اگر ان کا خاوند کہے کہ میں تم کو 1000 کا زیور بنا دوں گا بشرطے کہ تم نماز صحیح کر لو,
تو دیکھیں اس وقت ان کی شرم کہاں جاتی ہے. خاص کر اگر کسی بوڑھی عورت سے کہا جاتا ہے تو وہ تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے. لیکن اگر انہیں بوڑھے طوطوں کو انہیں بوڑھے طوطوں کو کوئی دنیا کی لالچ ہو تو دیکھیے کیسی زبان کھلتی ہے. افسوس ہے کہ عورتوں کو تو ثواب عذاب کا مردوں سے زیادہ خیال ہوتا ہے کہ وہ عذاب سے زیادہ ڈرتی ہیں اور ثواب سے ان کو رغبت زیادہ ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اس طرح توجہ نہیں کرتی. ہاں اگر کسی نے قرآن شریف صحیح کرنے میں محنت اور مشقت کی اور پھر بھی حروف درست نہ ہوئے ہوں تو معذور ہے, پھر اس سے جس طرح بھی ادا ہو سکے جائز ہے, لیکن محنت کیے بغیر معاف نہیں ہوگا. غرض کوشش کرنا چاہیے کہ نماز صحیح ہو جائے. اسی طرح نماز تنگ وقت میں پڑھنا بھی عام عادت ہو گئی ہے. خاص کر عورتیں کام کاج میں اس قدر دیر کر دیتی ہیں کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھتی ہیں, لیکن اس کو ذرا بھی برا نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھنا بھی عادت میں داخل ہے کہ گویا ایک بیگار ہے, جس طرح بنے اس سے جان چھوڑاؤ. اس میں بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ نماز بالکل ہی نہیں ہوتی, کہ پڑھی بھی اور ثواب بھی نہ ملا بلکہ الٹا گناہ ہوا. عورتوں سے تعجب ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف ذرا توجہ اور خیال نہیں کرتی. اسی طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کی خبر بھی نہیں. سو اس کا علاج یہی ہے کہ علم دین پوری طرح حاصل کیا جائے, اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم رشتی زیور کے دسوں حصے ہی پڑھ لیں, مرد علماء سے پڑھ لیں, پھر جو کچھ پڑھا ہے عورتوں کو پڑھائیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کتابوں کو صرف دیکھ لینا کافی ہوگا, عورتیں تو بھولی بھالی ہوتی ہیں. اکثر مسئلے مرد بھی خود دیکھ کر اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک مولویوں سے اسے نہ سمجھیں پھر عورتیں خود کتاب دیکھ کر کیسے سمجھ سکتی ہیں. اور یہ بات علم دین کے ساتھ خاص نہیں, ہر علم کی یہی کیفیت ہے. مثلا دیکھیے کسی شخص نے آج تک ایسی جرت نہیں کی کہ طب کی کتابیں دیکھ کر اپنا یا اپنی بیوی بچوں کا علاج کر لیا ہو اور مشکل وغیرہ کے نسخے تجویز کر لیا ہوں, بلکہ ہر مرض میں یہی کہتے ہیں کہ کسی حکیم کا علاج کرو. پر جب دوسرے علموں میں صرف کتابیں دیکھ لینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ ایسے شخص سے حاصل کیا جائے جو اس علم میں استاد ہے, تو دین کے علم میں اپنے دیکھ لینے کو کافی کیوں سمجھا جاتا ہے. اس پر ایک حکایت یاد آئی. ایک شخص مدت سے مجھ سے خط و کتابت رکھتے تھے, لیکن جب ان کا خط آتا تھا کسی نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے آتا تھا. میں نے ان کو لکھا کہ تم جب لکھتے ہو دنیائی کی باتیں لکھتے ہو, کیا تم کو دین کی باتوں میں کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس بہشتی زیور موجود ہے, مجھ کو جو دین کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں. گویا ان کے نزدیک سارا دین بہشتی زیور ہی کے اندر آ گیا. یہ یا ان کو سوائے بہشتی زیور کے مسئلوں اور کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس میں شک نہیں کہ بہشتی زیور میں ایک بڑی مقدار میں مسئلے موجود ہیں, لیکن پھر بھی اس قدر نہیں کہ ان کے بعد ضرورت دریافت ہی کی نہ ہو. دوسرے یہ ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسئلے صرف دیکھنے ہی سے حل ہو جائیں اور کسی مسئلے میں شک ہی پیدا نہ ہو. غلط ضرورت اس کی ہے کہ اول بہشتی زیور کو کسی مولوی سے سبقن پڑھا جائے, اس کے بعد عورتوں کو پڑھایا جائے. اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو اول خود کتابیں دیکھیں اور جس مقام پر شبہ ہو وہاں نشان بنا دیں, اور جب کبھی مولویوں سے ملاقات ہو تو اس کو سمجھ لیں. آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ دارالعلوم میں ہمارے اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی مسئلے بتا دیے جاتے ہیں. تو بہشتی زیور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے, حضرت حضرت توازن یہی فرما رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہشتی زیور میں مسائل کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. اگر اس کو بھی پڑھ لیا جائے تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بہشتی زیور پڑھ لینے سے اچھا خاصا عالم ہو جاتا ہے آدمی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہشتی زیور, اس میں بہت سے مسائل اس میں جمع کر دیے حکیم الامت رحمہ اللہ نے. تو فرمایا کہ جس مقام پر شبہ ہو وہاں نشان بنا دیں, اور جب کبھی مولویوں سے ملاقات ہو تو اس کو سمجھ لیں, یا کسی مولوی کے پاس لکھ بھیجیں کہ وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دیں. اگر ایک مدت تک اس طریقے سے کتابیں دیکھیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت کم غلطی ہوگی. دوسرے ایک دفعہ دیکھنے پر بس نہ کریں بلکہ دین کی کتابیں روزانہ دیکھا کریں. ابھی مجھے یاد آ گیا کہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب تعلیم الاسلام ہے وہ بھی بہت زبردست چیز ہے. اس کی 6 حصے ہیں, کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں بھی بہت سے عقائد اور مسائل لکھ دیے گئے ہیں. نماز کے بہت سے مسائل ہیں اور اس میں کلمے ہیں, تو تو وہ بھی بہت کام کی چیز ہے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے بہت زبردست نعت چیز ہے. اور دوسرے یہ بہشتی زیور بھی بہت کام کی کتاب ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت کم غلطی ہوگی، دوسرے ایک دفعہ دیکھنے پر بس نہ کریں بلکہ دین کی کتابیں روزانہ دیکھا کریں، جیسے کھانا پینا روزانہ ہوتا ہے. کیونکہ جب جسم کی خوراک کی ضرورت روزانہ ہوتی ہے تو روح کی خوراک کی ضرورت روزانہ نہیں ہے. بے شک ضرورت ہے، اور میں تجربے کی بات بتلاتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھ کر کتاب کو اٹھا کر تاک میں رکھ دیا تو اس کے دیکھنے سے کیا نفع ہوا. غرض کھانے پینے کی طرح روزانہ اس کا بھی سلسلہ رکھو، اگرچہ تھوڑی ہی مقدار میں ہو. جب دیکھتے دیکھتے کتاب ختم ہو جائے پھر دوبارہ شروع سے دیکھنا شروع کر دو، بس اس طرح کتاب بالکل حفظ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی بعض صورتیں تم کو ایسی پیش آئیں گی کہ ان کا حکم اس کتاب میں نہ ملے گا. ایسی صورتوں میں کسی سے دریافت کر لو اور ساری عمر اسی شغل میں رہو. اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی دنیا کا حرج کرو، بلکہ تم کو دنیا کے کاموں سے جو وقت بچے اس وقت میں کچھ دین کا کام بھی کر لو. اب یہ تم خود دیکھ لو کہ دنیا کے کاموں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، اور فضول گپ شپ میں، غیبت شکایت میں کتنا وقت جاتا ہے. بس اسی زائد وقت میں سے کچھ تھوڑا سا دین کے کام میں بھی صرف کر دو. اگر یہ مناسب تو یہ ہے کہ یہ زائد وقت سارے کا سارا دین ہی کے کام میں صرف ہوتا ہو. اور زائد وقت کو میں نے دین کے لیے اس واسطے کہا کہ آج کل اکثر لوگ خدا کے لیے وہی چیز خرچ کرتے ہیں جو اپنے سے بیکار ہو جائے. مثلاً کپڑا جب تک کام کر رہے ہیں تو اپنے لیے، اور جب بالکل بیکار ہو جائے کہ پیوند بھی اس میں نہ لگ سکے اس وقت وہ خدا کے راستے میں دے دیا جاتا ہے. مجھے اس کے مناسب ایک حکایت یاد آئی. ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک عورت نے کھیر پکائی اور اس کو ایک رکاب میں نکالا، اتفاق کے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا اور کچھ اس سے کھا بھی گیا. اس عورت نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جا اس کو مسجد کے مؤذن کو دیا، چنانچہ وہ لے گیا. اس بیچارے غریب کو خدا جانے کتنے وقت کے بعد کھانے کو ملا تھا، اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا. مشہور ہے کہ یہ لوگ حریص ہوتے ہیں، چاہے وہ کیوں نہ ہو، ان بیچاروں کا رزق تو آپ کے ذریعے سے ہے اور آپ ان کو غمی کے سوائے کسی وقت پوچھتے ہی نہیں. اگر ہمیشہ ان کا خیال رکھو تو وہ کیوں حریص ہوں. واقعی ان لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دعائیں کرتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہماری پوچھ ہو. ہمارے وطن کے نزدیک ایک قصبہ ہے، وہاں ایک شخص کا انتقال ہوا. اس کے وارثوں نے کفن کا چادر ایک غریب آدمی کو دے دیا تو وہاں کا تکیہ دار کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہمارا حق ہے، یہ آپ نے دوسرے کو کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا بھائی تم کو ہمیشہ ملتا ہے، آج دوسرے کو صحیح. تو وہ کہتا ہے واہ صاحب، خدا خدا کر کے تو یہ دن آتا ہے، اس میں بھی آپ نے ہمارا حق دوسرے کو دے دیا. غرض کہ اس مؤذن نے وہ کھیر کھانا شروع کر دی اور ادھر ہی سے ہاتھ مارا جدھر سے کتے کا کھایا ہوا تھا. لڑکے نے کہا ملا جی اوپر سے مت کھاؤ، کتے کا کھایا ہوا ہے. یہ سن کر ملا نے رکابی کو اٹھا کر پھینک دیا، وہ ٹوٹ گئی. رکابی کے ٹوٹنے سے لڑکے نے رونا شروع کیا. اس نے کہا کہ کمبخت، ایک تو مجھے کتے کی جھوٹی کھیر کھلا دی، پھر روتا ہے. کہنے لگا میں اس لیے روتا ہوں کہ رکابی میرے بھائی کے پخانا اٹھانے کی تھی، تو نے وہ توڑ ڈالی، مجھے ڈر ہے کہ میری ماں مجھے مارے گی. یہ حکایت صحیح ہو یا غلط، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں. تو جیسے ہی لوگ ہر بیکار چیز کو خدا کے لیے مقرر کرتے ہیں، اسی طرح وقت بھی تھوڑا سا نکمے ہی وقت میں سے نکال کر خدا کے کام میں صرف کر لینا چاہیے. اور چاہے وہ یہ نہ سمجھو کہ اس طرح ہم فاضل تو بن ہی نہ سکیں گے، پھر اس وقت کے صرف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو جو چیز پوری نہیں حاصل ہوتی وہ بالکل چھوڑ بھی نہیں دی جاتی. اگر کہ تم پورے عالم نہ ہو جاؤ، لیکن جو کچھ علم ہو جائے گا وہ کیا کم ہے. بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب چار باتیں آپ کو معلوم ہوں گی تو ان کی وجہ سے اپنے نوکروں چاکروں وغیرہ کو ہر بات سے روکتے ٹوکتے رہو گے. اس ٹوکنے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ بہت سو کی حالت درست ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان ایک بات کو دس دفعہ سنے گا تو ضرور ہے کہ اس پر اثر ہوگا. دوسرے جب بڑے آدمی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو اس سے اپنے گھر والوں کے سوا اور بھی بہت سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح اپنے چھوٹوں کو کہہ سکتا ہے بڑوں کو بھی کہہ سکتا ہے. اور غریب ادنا درجے کا آدمی اگر کہے گا بھی تو صرف اپنے سے چھوٹے یا اپنے برابر کے لوگوں کو کہے گا، اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بڑے لوگوں کو کچھ کہے. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالم او متعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں. پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا ذکر کرنا، انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا، اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنی ہیں. خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. سنت: جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. سنت: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے: الحمدللہ علی کل حال. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابہ و اہل بیت و علماء کی محبت و عظمت میں حضرت عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ اعتراض کا مت بنانا. جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جو ان کو ایذا دے گا اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. فائدے میں لکھا ہے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا الی آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا اس سبب سے ہوگا کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی، تو ضرور میرے مخصوصین سے محبت ہونا لازم ہے. اسی طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے، کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا، جبکہ وہ میرے محبوب اور ممدوح بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین.
اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اغفر لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا